الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وصادنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد بشير نظير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى باحمدي. فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کے تمام مخلوقات میں سے انسان کی جو طرح طرح کی خصوصیات ہیں، جو خصوصیات دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ انسان کی خصوصیت کا لیے یا کمی کا لیے، لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. جانوروں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اکیلا ہی اپنی زندگی جس طرح سے گزارے گا گزار لے گا، لیکن انسان کے پاس تمام وسائل ہیں، اس کے باوجود وہ محتاج ہے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہن سہن قائم کرنے کا، دوسرے انسانوں کے تعاون لینے اور دینے کا. اس کے بغیر انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. ایک انسان کم سے کم محتاج ہے اس کا کہ اس کا نکاح ہو، اس کی بیوی ہو، وہ محتاج ہے کہ اس کی اولاد ہو، وہ محتاج ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ رہ رہا ہو. اکیلا انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اسی لیے کسی بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ انسان معاشرتی جانور. جانور بے معنی کہ وہ جیسے جانوروں کی زندگی ویسا تو نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہ کر ہی اپنی زندگی گزار سکے گا. اکیلا جکا اور تنہا رہ کر کے جہاں دوسرے انسانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق اس کا نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکے گا. انسان کے پاس اگر تمام قسم کے وسائل ہوں، اس کے باوجود بہرحال وہ محتاج ہے دوسروں کے ساتھ رہن سہن کا. تمام قسم کے وسائل اولا تو مہیا ہی نہیں ہو پائیں گے جب تک دوسرے انسانوں سے اس کا رب ضبط نہ ہو جائے. ایک انسان کو اللہ نے مالی قوت عطا فرمائی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو جب مکان بنانا ہوگا تو دوسروں کی مدد سے چاہیے. ایک انسان کو جب کھانا پینا ہوگا تو ظاہر ہے اسے دوسروں کی مدد سے چاہیے. ایک انسان کو جب کپڑے بنانے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کو دوسروں کی مدد چاہیے، اور دوسروں کی مدد لینے میں اس سے ان کو نفع ہوگا، ان سے اس کو نفع ہوگا. ایک آدمی درزی کا کام کرتا ہے تو اس کے اس فن سے ہم کو نفع ملتا ہے، ہم کو سلے سلائے کپڑے ملتے ہیں، اور ہمارے پیسے سے اس کو نفع ملتا ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے. ایک آدمی بیچارہ مزدوری کرتا ہے تو ہم محتاج ہیں، ہمارے گھر میں آ کر کے کوئی مزدوری کر دے، اور اس کے پاس جسمانی قوت ہے اور عادت ہے اس لیے وہ مزدوری کر لیتا ہے، تو اس کے کاموں سے ہم کو نفع ملا، ہم کو آرام ملا، اور ہمارے پیسے سے اس کو مدد ہو گئی. ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں. ہماری ایک چیز سے اس کو آرام ملا، اس کی ایک چیز سے ہمیں آرام ملا. ایک آدمی تعلیم اگر حاصل کرے گا، ظاہر ہے دنیا کے تمام علوم کو ایک فرد حاصل نہیں کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فرد کو ایسا وجود میں آ جائے جو دنیا کے تمام علوم کا واقف اور ماہر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. ایک آدمی بڑا ہی ذہین ہے، فرض کیجئے وہ میڈیکل کا ماہر بنا، لیکن دوسرے تمام شعبے تو اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اور زیادہ ذہین اگر ہوا تو اس نے فرض کیجئے سائنس کے تمام شعبوں میں مہارت پیدا کر لی، لیکن جو آرٹ کے شعبے ہیں ان میں تو نہیں پہنچ سکے گا. یا ایک شخص نے مذہبی امور میں پوری مہارت حاصل کر لی، لیکن بہرحال وہ محتاج ہے دنیوی امور میں دوسروں کی مدد لینے کا. بہرحال انسان کبھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ انسان محتاج ہے، اس کا تعلق ایک عورت کے ساتھ ہوگا بربنائے نکاح، اس کا تعلق چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوگا باپ ہونے کے ناطے، اس کا تعلق ایک طبقے کے ساتھ ہوگا داماد ہونے کے ناطے، اس کا تعلق ایک طبقے کے ساتھ ہوگا خسر ہونے کے ناطے، اس کا تعلق کچھ افراد کے ساتھ ہوگا بھائی ہونے کے ناطے، کچھ انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا استاد ہونے کے ناطے، کسی انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا شاگرد ہونے کے ناطے، کسی انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا کلیگ ہونے کے ناطے. غرض ہے کہ مختلف قسم کے امور ہیں جن امور کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے مربوط ہوتا ہے. جب یہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مربوط ہو گیا تو اسی کو کہتے ہیں معاشرہ. اسی لیے جانور کی سوسائٹی کو معاشرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اکیلا رہتا ہے، اور وقتی طور پر اگر اس کا تعلق کسی کے ساتھ قائم ہوگا تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوگا. جانور کا تعلق دوسرے جانور کے ساتھ ہوگا تھوڑی دیر ہماری کا یا چھیننے کا، یا اگر میل کا فیمیل کے ساتھ یا نر کا مادے کے ساتھ تعلق تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا. اس کے بعد اس کو اس کی پرواہ نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں، اس کو اس کے مفادات کی فکر نہیں ہے، اس کو اس کی مصیبتوں کی کوئی فکر نہیں. دو جانور ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک کو حادثہ پیش آئے گا دوسرے جانور کو کوئی پرواہ نہیں. زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ رحم کا مادہ ہوگا، وہ تھوڑی دیر اس کے وہ دیکھتا رہے گا، حیوا کے ساتھ دیکھتا رہے گا، تھوڑی دیر بعد وہ چلا جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. جانوروں کے اندر بھی رحم کا مادہ ہے اور یقیناً ہے. بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کے یا شفقت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. وہ جو ایک حصہ تقسیم کیا اس ایک حصے میں باپ کی وہ محبت ہے جو بیٹے کے حق میں ہے، ماں کی محبت ہے جو بیٹے کے حق میں ہے، استاد کی وہ محبت جو شاگرد کے ساتھ اسے ہوتی ہے، پیر کی وہ محبت جو اپنی مرید کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو رحم دلی کا معاملہ ہوتا ہے وہ سب، اور جانوروں کا بھی. آگے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کر جو آگے سمجھا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا، آج انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کی مزاج کو اور اس معاشرے کی ذہنیت کو اور اس معاشرے کے محاوروں کو سامنے رکھ کر ہی وہ گفتگو کرتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہم کو کبھی خیال آتا ہے کہ قرآن میں کھجوروں کا تذکرہ بھی ہے، انگوروں کا تذکرہ، ہمارے صحت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ یا ان ملکوں میں جن ملکوں میں مثلا آم ہوتا ہے، وہ مطلب ہمارے آم کا تذکرہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ کیا وہ پھل نہیں ہے؟ یقین میں وہ بھی پھل ہے، مگر اس کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی والی قوم قرآن کی مخاطب ہے وہ ان پھلوں سے واقف نہیں ہے. تو وہ استاد ناکام استاد ہے جو استاد اپنے طالب علم کی ذہنی سطح کی رعایت نہ کرے، جو استاد اپنے شاگردوں کے معلومات کے دائرے میں رہ کر ان کو علم نہ پڑھائے. اگر وہ ایسی باتیں ان کو سنا رہا ہے جو بیچاروں کے پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے، تو کہیں گے صاحب آپ نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں مگر وہ تو ان کے کام کی نہیں ہے. قرآن کریم جس قوم کو سب سے پہلے مخاطب بنا رہا ہے ان کے مزاجوں کی، ان کی معلومات کی، ان کے تصورات کی رعایت اسے ضروری کرنی ہے. ایک دفعہ کسی صاحب نے اعتراض کیا، صاحب یہ کیا بات ہے قرآن میں بس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، فلاں چند قوموں کا یہ تذکرہ بار بار آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے قوموں کا تذکرہ کیوں نہیں آیا اس میں جبکہ وہ تھے اس وقت بھی؟ چینی قوم کا تذکرہ کیوں نہیں آیا جبکہ چینی قوم کی تاریخ 3000 سال تک تو یقیناً ملتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ان قوموں کو موضوع بحث بناتا تو اس وقت مخاطب لوگ کہتے کہ ہم تو نہیں جانتے یہ قوم لوگ. تو قرآن انہیں قوموں کو مخاطب بنائے گا جن قوموں کے، انہیں قوموں کو زیر بحث لائے گا جن قوموں کے متعلق ذرا ذرا سی معلومات ان کے پاس تھی. اب انہیں قوموں کے حالات بتا کر کے کہتے دیکھو تم جانتے ہو نا فلانے قوم، کچھ نہ کچھ معلومات تمہارے پاس ہیں، وہ قوم تباہ کی گئی ہے تو تم نے سنا ہے، اب ہم بتاتے ہیں وہ تباہ کیوں ہوئی کیونکہ وہ غلط ہو گئے تھے. تو گویا تھوڑی سی معلومات پہلے چاہیے مخاطب قوم کی، اس لیے قرآن انہیں قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں پھلوں کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا کل کیسا پہاڑ پور ذرا سا ہی ہے اس کا تذکرہ بار بار ہے، اور ہمارا ہمالیہ اتنا بڑا اس کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ صاحب جس قوم کو پہلا مخاطب بنایا گیا وہ قوم جانتے ہی نہیں تھی یہ ہمالیہ کیا چیز ہے. اس کو اگر یہ بتایا جاتا ہے ہمالیہ کوئی چیز ہے وہ پہلے کہتا ہے وہ ہم کو بتائیے ہے کہاں سے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو مخاطب جب بناتے تھے تو ان کے مزاج، ان کی معلومات، ان کے محاورات، ان کے تصورات، ان تمام کو سامنے رکھ کر کے، تو اب حضور نے کیا سمجھایا؟ رحم کو سمجھانا ہے. گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر وہ زمین پر گرے گا، اور زمین پر گرنے کے بعد اس کے بعد یہ گھوڑی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا وہ کھڑی ہو جائے گی. اس کھڑی ہونے میں اس بات کا امکان ہے کہ کھڑے ہوتے ہوتے اپنا پاؤں جب اس نے ٹیکا ہوگا تو اس گھوڑے اس بچے پر آ جائے. جس وقت اس کو بچہ پیدا ہو گیا اور وہ بچہ زمین پر گرا، اس کے بعد یہ گھوڑی جب کھڑی ہو جائے گی تو کھڑی ہونے میں اس بات کا احتمال ہے، امکان ہے کہ وہ جب پاؤں ٹیکے گی تو اسی بچے کے پروں پہ پاؤں آ جائے اور وہ کھڑی ہو جائے گی، اور پاؤں اگر اس کے بعد آ گیا تو بچہ مر جائے گا یا زخمی ہوگا. یہ صورتحال طے ہے، اور گھوڑوں کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اب اسی بات کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ پوری رعایت کرتی ہے اس بات کی کہ میرا پاؤں اس بچے پر نہیں بڑھنا چاہیے. یہ بات اس کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ اس وقت حضور نے فرمایا وہ جو اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے ہیں ان حصوں میں سے جتنا حصہ جانوروں کو شیئر ملا ان حصوں میں سے ایک حصہ اس گھوڑی کے ذہن میں ملا کہ تمہارا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ رون آنا جائے. اس کو آگے تفسیر شرح کرنے والوں نے بیان فرمایا کیا کہ سب چڑیا کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر کوئی بلی وہاں کے لیے جائے گی اس گھونسلے کے لیے، سانپ وہاں کے لیے جائے گا گھونسلے کے لیے، تو وہ چڑیا تو اس کو بچا نہیں سکے گی لیکن کم سے کم شور مچاتی ہے. وہ اس کو کیا پڑی ہے شور مچانے کی؟ اس کے ذہن میں ایک رحم ہے. مرغی نے بچے پیدا کر دیے، بچے پیدا کرنے کے بعد اب اس کو جو ہی ذرا سا خطرہ محسوس ہوگا فوراً ایک آواز لگاتی ہے اور بچے سارے دوڑ کر اس کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں. اس مرغی کے ذہن میں یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ سب خطرہ ہے اور بچوں کو بچاؤ؟ اب وہ یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا، 99 حصے تو نفع بازی رکھے. اس لیے اس کائنات میں سب سے رحیم ذات اللہ کی ذات. بہرحال انسان دنیا میں جب زندگی گزارے گا تو وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا، اس کا اکیلا رہ کر زندگی گزارنی. جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنا اور جلنا، اور اس ملنے جلنے کے نتیجے میں کہیں تعلقات قائم ہوں گے تجارتی، کہیں تعلقات قائم ہوں گے خاندانی، کہیں تعلقات قائم ہوں گے میاں بیوی اور رشتے داری کے، کہیں تعلقات قائم ہوں گے تعلیمی، کہیں تعلقات قائم ہوں گے ہمسائیگی کے. یہ جو مختلف نوعیتیں ہیں تعلقات قائم کرنے کی، ان تعلقات کے نتیجے میں جو چیز وجود آتی ہے اس کو کہتے ہیں معاشرہ. اشرم عربی کا لفظ ہے، اسی سے نکلا ہے اشیر. اشیر کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کو میری ضرورت بار بار پڑے گی اور مجھے اس کی ضرورت بار بار پڑے گی، میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا محتاج رہوں گا اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا محتاج رہے گا. میرے پاس سب کچھ ہوگا تب بھی مجھے قدم قدم پر کی ضرورت پڑے گی. جیسے دو ہمسائے ہیں، ان کو بہرحال قدم قدم پر ان کی ضرورت پڑے گی ہمسائے کی، چاہے وہ غریب سطح کا ہو یا اونچی سطح کا ہو. اونچی سطح کا ہے اس کو بھی ضرورت پڑے گی اپنے ہمسائے کی. کوئی شخص اگر جنسی ضروریات میں مبتلا نہیں ہے، عورت یہ کمزوری ہے، لیکن اگر بالفرض کسی آدمی کی حالت یہ ہے کہ صاحب اس کو جنسی طور پر صنفی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے چاہیے کہ وہ صنفی مخالف کے ساتھ زندگی گزارے، صرف جنسی معاملات کی بنیاد پر ہی نکاح نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ دوسری ضروریات کی بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. اس لیے بڑھاپے میں جب کہ ان اس میاں بیوی کے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور اب ان کو جنسی ضروریات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ اور زیادہ انحصار کرتے ہیں ایک دوسرے پر اور ایک زیادہ ایک سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے. شوہر تمنا کرتا ہے یہ میری بیوی بوڑھی آئی صحیح ہے لیکن بڑا سکون ہے مجھے اس سے، اس کا ہونا میرے لیے بہت کافی ہے. اور جب دونوں میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو اولاد کتنی خدمت کرے پھر بھی کبھی نہ کبھی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کہتی ہے میرا وہ ہوتا تو پتا نہیں کیا کرتا، حالانکہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا لیکن اس کو جو ذہنی سہارا ہے. بہرحال انسان معاشرتی جانور ہے، معاشرے کے بغیر انسان رہ نہیں سکے گا. جب یہ معاشرتی جانور ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سوسائٹی وجود میں آتی، اسی کو کہتے ہیں سماج، اسی کو ہماری اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں معاشرہ، اسی کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں اجتماع. اجتماعیت کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکیں گے. یہ اجتماعیت دو قسم کی ہوتی ہے، معاشرہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک معاشرہ وہ ہے جس میں پاک دامنی اور حیا موجود ہے، اور ایک معاشرہ وہ ہے جس میں بے حیائی آ گئی. ایک معاشرہ وہ ہے جس میں کام چوری بالکل نہیں ہے، اور ایک معاشرہ وہ ہے جس میں بہت زیادہ کام چوری ہے. ایک معاشرہ وہ ہے کہ ہر انسان محتاط ہے، مجھ سے کسی پر جاتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا معاشرہ وہ ہے کہ جس میں ہر انسان خود غرض ہے، چاہے دوسرے کو رونا پڑے، چاہے دوسروں کو ستانا پڑے، چاہے دوسروں کو پیس دینا پڑے، چاہے دوسروں کو نقصان ہو جائے مگر میرا موقع پورا ہو جائے. ایک معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں مثلاً عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، اور ایک معاشرہ وہ ہوگا جس میں مثلاً عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا. ایک معاشرہ وہ ہے جہاں عورتیں بے راہ رو ہو گئی، اور ایک معاشرہ وہ ہے جہاں عورتوں کے اندر بے اندازہ حیا ہے. ایک معاشرہ وہ ہے کہ ہر آدمی انصاف پر کھڑا ہے، ہر کس کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیتا ہے اپنی ذات سے بھی نہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں دوسری ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم تب تک مومن کامل بن ہی نہیں سکتے جب تک نہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی بے عزتی نہ کرے تو میرے ذریعے سے بھی کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے, مجھے پسند کرنا چاہیے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا کوئی نقصان نہ کرے چاہے نوکری کیوں نہ ہو, تو مجھے یہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر میں دوسری جگہ نوکری کر رہا ہوں تو میری وجہ سے وہاں کا نقصان نہ ہو. میں اگر یہ چاہتا ہوں میرے گھر کی چیز میری اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہ کرے, تو اگر میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں کسی دکان پر کام کر رہا ہوں تو میری وجہ سے بھی وہاں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی گالی گلوچ کا سلسلہ نہ کرے تو مجھے اپنے ذمے بھی یہی معیار رکھنا ہوگا کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے تو مجھے اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ میں دوسروں پر ظلم نہ کروں. میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ بہترین سلوک سسرال میں ہونا چاہیے, تو وہ جو دوسروں کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ بھی میرے گھر میں اچھا سلوک ہونا چاہیے, کیونکہ میں اپنی بیٹی کے حق میں دوسرے گھر میں جو چاہتا ہوں وہی مجھے دوسرے کی بیٹی کے حق میں بھی چاہنا ہوگا. اگر میں یہ کہوں گا نہیں اس کی حالت کچھ اور ہے ہماری حالت کچھ اور ہے, اس کے لیے معیار کچھ اور ہے ہمارے لیے معیار کچھ اور ہے, تو اسلام ان دو معیاروں کا قائل نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وَائِلٌ تَبَارِي, کس کے لیے؟ لِلْمُطَفِّفِينَ, تطفیف کرنے والوں کے لیے تباہی. تطفیف کیا چیز ہے؟ تم ایک سطح پر آؤ گے تو ایک معیار اور دوسری سطح پر جاؤ گے تو دوسرا معیار. یعنی جب تمہیں چیز لینی ہوگی تو پورا پورا لینے کی کوشش کرو گے, اور جب دینی ہوگی تو اس میں کمی زیادتی کرو گے. کہ صاحب جب مجھے تنخواہ دینی ہے تو کوشش کروں گا کم ہو جائے, اور جب کام لینا ہوگا تو پورا لوں گا. جب مجھے خود کام کرنا ہوگا تو سستی کروں گا, پوری ڈیوٹی نہیں دوں گا, اور جب تنخواہ لینے گی تو پوری لے لوں گا. جب مجھے دکان پر چیز بیچنی ہوگی تو اس میں ڈنڈی ماروں گا, اور اگر مجھے وہاں گاہک سے چیز اسے اوپر سے لینی, ہول سیلر سے چیز لینی ہوگی تو اچھی طرح سے نظر رکھنے کا کمی نہیں ہونی چاہیے. تو لیتے وقت ہمارا معیار کچھ اور ہو اور دیتے وقت ہمارا معیار کچھ اور ہو. قرآن نے کہا ویل للمطففین, خرابی ہے ان انسانوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں, جب دینا ہوگا تو کچھ اور جب لینا ہوگا تو کچھ اور. جب ہم دوسروں کے معاملے میں آئیں گے تو کہیں گے صاحب آپ نے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے, اور جب خود کا معاملہ آئے گا تو کہیں گے ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں ہے. شوہر یہ کہے گا بیوی کو تمام حقوق پورے کرنے چاہیے, اور خود شوہر صاحب تمام حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں, اس کے لیے کھانا بالکل صاف. اور بیوی کہے کہ میرے حقوق شوہر کے ذمہ یہ ہیں اور مجھے کیا رہنا چاہیے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. باپ یہ کہے گا اولاد کے ذمہ میرے یہ حقوق ہیں, اور خود کو حقوق پورے کر رہا یعنی جو اولاد کس کے ذمہ تھے اس کی پرواہ نہیں. یا اولاد یہ کہے گی کہ باپ کے ذمہ ہمارے اتنے حقوق ہیں اور تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ دو معیار نہیں مانتا ہے اسلام. بہرحال انسان معاشرے کے جانور ہیں. اس معاشرے میں اس معاشرے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں حیا موجود ہو اور ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں بے حیائی عام ہو جائے. ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں پاک دامنی ہوتی ہے اور دوسرا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں بے حیائی پھیل جاتی ہے, بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں. ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان ڈرتا ہے دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے ناجائز طور پر, اور دوسرا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں لوٹ پسوٹ ہو, ظلم و زیادتی ہو, بگڑن بازیاں ہوں, دوسروں کا مال کسی طرح سے ہم کو مل جائے چاہے حلال ہو یا حرام, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر ایک کا حق پورا کریں گے کہ صاحب ہماری بہن کا ہمارے ذمہ حق ہے ہم ادا کریں گے, ہماری بیوی کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے وہ بھی ادا کریں گے, پڑوسیوں کا حق ہے وہ بھی ادا کریں گے, کسی کا ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں رہنا چاہیے. اور ایک معاشرہ وہ ہے کہ جس میں حقوق ادائیگی نہیں ہوتی, حقوق چھیننے کی کوشش ہوتی ہے. یہ معاشرہ بگاڑ والا معاشرہ ہے, اور وہ والا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے. اور جب پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے تو اس میں انسانوں کے لیے آرام اور راحت اور سکون ہوتا ہے اور اطمینان رہتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے بڑے مشہور جج گزرے ہیں, قاضی شرح, شرح کے نام سے شین رے یے اور آئی شرح. بڑی عجیب و غریب ذہانت اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور حضرت عمر نے ان کو جج بنایا, قاضی بنایا تھا. یہ قاضی شرح تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بعد میں امیر المومنین تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار سے ایک زرہ خریدی, یہ اس زمانے کا کوئی ہتھیار رہا, یہ زرہ خریدی, اور زرہ خریدنے کے بعد ایک جگہ انہوں نے رکھی تھی, خود کسی کام میں مشغول ہو گئے, ایک یہودی آ گیا اور وہ زرہ اٹھا کے لے گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا, بھائی دیکھو یہ کہاں چلی گئی, کون لے گیا؟ اس نے آ کر کے کہا جی ایک آدمی جا رہا ہے, شاید وہی تو نہیں ہے, بلا کر لاؤ. لایا اسے بلا کر, پہچان لیا یہ تو وہی زرہ. بھائی یہ کہاں سے آپ نے لائی ہے؟ کہا یہ تو میری ہے. بھائی یہ تو میں نے خریدی ابھی فلاں جگہ رکھی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ میری ہے. اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے کہہ سکتے تھے صاحب تمہاری نہیں چلے گا لاؤ دے دو, لیکن ایسا نہیں کیا. کہنے لگا سب ٹھیک ہے میں تو عدالت میں مقدمہ کروں گا. تو قاضی کے پاس جا کر درخواست دے دی, فلاں صاحب نے میری زرہ اٹھا لی. قاضی شرح نے ان کو بلوایا, کس کی زرہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب میری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کس کی ہے؟ انہوں نے کہا میری ہے. قاضی نے کہا جناب آپ کو تو ثبوت دینا پڑے گا. کہا بہت اچھا میں ثبوت لاؤں گا. کیا ثبوت دینا ہے؟ کہ گواہ دینے پڑیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ لایا اپنے صاحبزادی حضرت حسن کو, گواہی نمبر ایک, کیونکہ حضرت حسن اس وقت ساتھ تھے جس وقت زرہ خریدی گئی. کہ جی ٹھیک ہے, اور دوسرا گواہ؟ کا دوسرا گواہ میرا غلام ہے کہ اس نے میرے ہاتھ میں زرہ کو دیکھا تھا. قاضی شرح نے کہا بہت اچھا, گواہ نمبر ایک مسترد. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا حسن کی گواہی معتبر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل معتبر ہے مگر آپ کے حق میں نہیں, کیونکہ آپ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک, اور کہا غلام, بہرحال آپ کا غلام ہے, میں مان سکتا ہوں اس کی گواہی, مگر یہ کہ گواہ ایک ہی رہا, آپ دوسرا گواہ لائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا دوسرا گواہ میرے پاس نہیں ہے. قاضی شرح نے کہا چونکہ گواہی کی مقدار پوری نہیں ہو رہی ہے اس لیے مدعی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا. اس منکر سے کہا آپ قسم کرنے کے لیے تیار ہیں زرہ میری ہے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل. وہ جو یہودی تھا وہ جانتا تھا زرہ انہی کی ہے, امیر المومنین مقابلے میں ہے مقدمہ لے کر کے. امیر المومنین کا بیٹا گواہ بن کر آیا, امیر المومنین کا غلام دوسرا گواہ بن کر آیا, جج انہی کا بنایا ہوا وہ بھی مسلمان, اور میں اکیلا ہوں غیر اسلام سے باہر کا انسان اکیلا ہوں. وہ سمجھ رہا ہے کہ چیز انہی کی ہے, عدالت انہی کی, حکومت انہی کی, افراد انہی کے, گواہ بھی انہی کے, اس کے باوجود سارے بے بس ہیں, اور مجھے اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر میں قسم کروں گا تو قسم چیز میری ہے. چاہے وہ کھڑا ہو کر کے کہا بتائیے کس کی قسم کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تم تو تورات کو ماننے والے ہو. ہاں بالکل. تورات کی قسم کرو گے؟ کہا بالکل. تورات میں اللہ کا تعارف ہے, اللہ کا قسم کرو گے؟ کہا بالکل. چلو جی حلف کرو. وہ کہتا ہے میں حلف کرتا ہوں اس خدا کی جس خدا نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور اس کے ہاتھ میں تورات دی تھی, زرہ میری ہے. قاضی شرح نے کہا زرہ آپ کو حوالے کر دی جاتی ہے. حضرت علی سے کہا آپ کا مقدمہ خارج کر دیا گیا. حضرت علی نے کہا بہت اچھا. نکلے باہر, باہر نکل کر وہ یہودی انتظار کر رہا تھا. کہنے لگا جناب سنیے, ہماری پرانی دستاویزات میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ وقت کا حکمران تمہارے خلاف مقدمہ لے کر کے آئے اور پھر بھی تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے حالانکہ وہ سچا ہوگا, تو تم سمجھ لینا کہ اس کا مذہب سچا مذہب ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا, میں نے اس لیے جان بوجھ کر زرہ اٹھا لی تھی, میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ امیر المومنین کی زرہ میں اٹھا لوں گا, دیکھتے ہیں یہی ہوگا پورا یا نہیں. تو ہماری دستاویز میں جو لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا, زرہ بھی آپ کی ہے اور میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں. یہ اسلامی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں انصاف قائم رہے گا, قانون کی حکمرانی برقرار رہے گی, چاہے امیر المومنین کیوں نہ ہو, چاہے امیر المومنین کے صاحبزادے کیوں نہ ہو. بہرحال قاضی شرح رحیم اللہ تعالیٰ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاضی بنائے, مدینہ طیبہ کے قاضی ہیں یہ, ایک سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرڈر بھیجا قاضی رپورٹ پیش کرے کتنے مقدمات فیصل ہوئے. تو وہ کچھ غصے کے ساتھ, کچھ تعجب کے ساتھ, اس تھوڑے پسمردہ ہو کر کے حاضر ہو گیا. کہنے لگا جی کیا رپورٹ پیش کروں گا, پورا سال گزر گیا میں عدالت میں بیٹھا رہا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو جلال کے عالم میں تھے, جو ہی یہ سنا تو خوش ہو گئے, کہا یا اللہ تیرا شکر. قاضی شرح نے کہا جی مجھے کہے کے لیے تعینات کیا آپ نے؟ کہا بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے تمہارے پاس مقدمہ نہیں آیا, اتنی فرحت کی چیز ہمارے لیے ہے کہ اسلامی مزاج ابھی ایسا ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے حق تلفی نہیں کر رہا ہے اس لیے تو مقدمہ نہیں آیا, کوئی انسان کسی پر ظلم نہیں کر رہا اس لیے تو مقدمہ نہیں آیا, کسی انسان سے کسی انسان پر زیادتی نہیں ہوئی اس لیے تو مقدمہ نہیں آیا, کسی انسان کو دوسرے انسان سے شکایت نہیں ہو رہی اس لیے تمہارے پاس مقدمہ نہیں آیا. اور جب تک مسلمانوں کا معاشرہ ایسا رہے گا تب تک شیطان اور شر اس معاشرے میں داخل نہیں ہو سکے. تو شکر پڑا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ, غرض یہ کہ معاشرہ اچھا بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے, اس کو اچھا کام کرتا ہے کا انسان اور خراب کام کرتا ہے وہ بھی انسان. تو جب معاشرے میں بگاڑ آنے لگتا ہے تو اس میں بے حیائی پھیل جاتی ہے, اس میں ننگا پن آ جاتا ہے, اس میں ظلم پھیل جاتا ہے, اس میں چوری ہونے لگتی ہے, اس میں کام چوری آتی ہے, اس میں رشوت پھیل جاتی ہے, اس میں دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچا کر اپنا مفاد حاصل کرنے کے مزاج پھیل جاتا ہے, اس میں مقابلہ آرائی شروع ہوتی ہے, اس میں کمپٹیشن شروع ہونے لگتا ہے, اس وقت گویا فساد ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے کہا زہرہ و فساد و پھر بر و بکر بیما کا سب بتائے کہ ناس, جب تمہارا مزاج یہ ہوگا کہ تم برائیوں کو فروغ دیں گے لوگوں کے تو سمجھو روئے زمین فساد سے بھر جائے گی، اور وہ روئے زمین کا فساد جو ہے وہ انسانوں کا پیدا کرتا ہوگا. بہرحال معاشرہ عمدہ بھی ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے. حدیثوں میں جملہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قران مت کرنا، قران مت کرنا. کیا ہے یہ قران؟ بظاہر بالکل چھوٹا سا مسئلہ کہ سب دو آدمی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کھجوریں یا انگور رکھے ہوئے ہیں پلیٹ میں یا کسی چیز میں، ایک آدمی دو ٹکڑے اٹھا کر کے کھا لے گا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. فرق کیا پڑے گا اس سے؟ میں نے دو پیس اٹھا لیے، سنترے کی کاشیں رکھی ہوئی ہیں پلیٹ کے اندر، وہ ایک ایک اٹھا رہا ہے، میں نے دو اٹھا لی، فرق کیا پڑے گا اس سے؟ اگلی مرتبہ وہ بھی دو اٹھا لے گا، لیکن حضور فرمایا کرام نہیں کرنا. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرام، دو دو ملا کر کے تم جب اٹھاؤ گے تو ظلم ہو جائے گا دوسرے پر. کیا مطلب؟ یعنی تم ظاہر کر رہے ہو کہ میں زیادہ بھوکا ہوں، تم ظاہر کر رہے ہو اس بات کو کہ مجھے زیادہ ہوس ہے کھانے کی، اور فوراً اگلے مرحلے میں اس کے دل میں آئے گا اب جب کھائیں گے میں بھی ڈبل کھاؤں گا. یا اس کے ذہن میں تمہاری توہین آئے گی، ایک ایسا آدمی ہے جن جنچنو اسنودی کے، اس کے ذہن میں یہ تمہاری تحقیر آ گئی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور تمہارے ذہن اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آ گیا یہ زیادہ ہی یہ جو ہے کھانے پینے کا بھوکا ہے، کھانے پینے کا حریص ہے، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. اس کے ذہن میں رہنا چاہیے بڑا پاکیزہ ہے، تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے وہ بڑا پاکیزہ ہے. کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مہمان آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کوئی ہے جو ان کو لے جائے؟ یہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. لے گئے ان کو اپنے گھر میں، اپنے گھر میں لے جانے کے بعد بیوی سے کہا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی وہ تھوڑا سا کھانا ہے، یا تو وہ آپ اور ہمارا کافی ہو جائے گا، بس اتنا ہی ہے، اور بچوں کا بھی مسئلہ ہے. تو شوہر نے بیوی سے کہا تم ایک کام کرو، بچوں کو ایسے بہلا کر کے اور ڈوریاں اور یا سنا کر کے سلا دو، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر کے کھائیں گے، تو چرار ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجا دینا، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر کے کھائیں گے. اب ہم سوچیں گے کہاں جائیں گے پڑوسیوں کے، ہم وہاں سے آگ لائیں گے. ماچس اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے زمانے میں ماچس نہیں پائی گئی، یہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہے. بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے، بچوں کو پہلے کچھ پانی پلایا، کچھ ہش وش دے کر کے ان کو بچوں کو سلا دیا، اس کے بعد پھر وہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، تاک پر چراغ جل رہا ہے، بیوی چلا ذرا اس کے چراغ کو ٹھیک کرو، اور سامنے رکھا ہوا ہے کھانا، کھانا کیا ہے اس میں؟ جو کی روٹیاں ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے، بس یہ چیزیں کھانی ہیں. یعنی وہ جو کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبونی اور کھانی ہے، یہ ہے ان کا کھانا. وہ اٹھی، وہ چراغ بجھانے ٹھیک کرنے کے ارادے سے اسے بجھا دیا، وہ تو بجھانا ہی پلان تھا. اب شوہر نے کہا بھائی عجیب حرکت تم نے کی، اندھیرا ہو گیا، کیسے کھائیں گے؟ بیوی کہتی ہے اگر آپ کہیں گے میں کہیں پڑوسیوں سے آگ مانگ کر کے لاؤں گی. مہمان کہہ رہا نہیں اب رہنے تو آپ ایسے ہی نہیں پائیں گے. بہرحال بیٹھ گئے، وہ کھا مکھائے منہ چلا رہے ہیں، جیسے اس کو محسوس ہو رہا یہ بھی کھا رہے ہیں، اور وہ بےچارا اٹھاتا رہا لقمہ اندھیرے میں اور کھاتا رہا. عرب سوسائٹی میں اندھیروں میں زندگی گزارنا اس کا کوئی مشکل نہیں تھا، رائج تھا ان کے یہاں. وہ تو ریت پر بیٹھ کر کے کھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہی تھے اسے سمر رات کو ریت پر بیٹھ کر کے، جو کافر لوگ تھے وہ شراب کی بوتلیں رکھتے تھے اور ریت پر بیٹھ کر کے رات کو شاعری کرتے تھے اور شراب ہی پیا کرتے تھے، اور رات کو دلیلیں سنایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ عشاء کی باتیں مت کرو. نہن نبی علیہ السلام انل انی سمر بعد العشاء، نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد سمر کرنے سے منع فرمایا، خامخواہ بلا ضرورت کی باتیں کرنا، فائدہ ان کا کچھ نہیں. تو ان کے یہاں سوسائٹی میں یہ بات رائج تھی کہ وہ اندھیروں میں زندگی گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا گیا جی یہ بتائیے آپ نے حضور کے زمانے میں اپنے چراغوں کے اندر زیتون کا تیل جلایا تھا یا تل کا تیل جلایا تھا؟ تیل وہ جو تصوروں پر ہوا کرتا ہے، تیل سمسم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر اس زمانے میں ہمارے پاس تیل ہوا کرتا تو ہم پیٹ کی آگ بجھایا کرتے، جلانے کی تو بات ہی نہیں. مسجد نبوی میں ابتدائی آٹھ سال تک کوئی چراغ نہیں جلا ہے. نویں ہجری میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کا نام تھا تمیم. اس تمیم نے پہلی مرتبہ آ کر کے مسجد میں چراغ جلایا، اور تمام صحابہ کو خوشی ہوگی آج ہماری مسجد روشن ہو گئی، چراغ جلایا گیا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس چیز سے قران مت کرو، کیونکہ اس قران کرنے کے نتیجے میں دوسرے انسان کو تکلیف ہوگی، وہ سمجھے گا یہ تو زیادہ ہی بھوکا ہے. اتنی چھوٹی سی بات سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں مزاج بن جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ ورنہ دوسرا کھا جائے گا. اتنی چھوٹی سی بات کو، یہ معاشرے کی تطہیر کے لیے. بہرحال معاشرے میں بگاڑ بھی آتا ہے اور معاشرے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. جو نبی اتنی چھوٹی سی بات کو بھی منع کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے مزاج یہ بن گیا تھا, مزاج یہ بن گیا تھا کہ ہم کو خود بھوکا رہنا پڑے لیکن دوسرے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے, ہم کو اگر خاکہ برداشت کرنا پڑے لیکن دوسرے کو خاکہ نہیں رہنے دیں گے. چنانچہ اس صحابی نے اس دوسرے صحابی کو کھلایا رات بھر اور خود بھوکے سو گئے, اور بھوکے سونے کے بعد پھر اگلے دن صبح جب آئے ہیں تو نبی اسلام فرمایا تم نے کیا کیا تھا رات؟ کہنے لگا حضرت کچھ نہیں. کہنے لگا نہیں تم صحیح بتاؤ کیا ہوا ہے رات کو؟ کہنے لگا حضرت واضح تو کچھ نہیں ہوا ہے. اس کو فکر پڑ گئی شاید اس مہمان کے حق میں کوئی حق تلفی ہو گئی, اس لیے حضور پوچھ گچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی تو ویسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, تو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے. حضور نے فرمایا نہیں, مہمان کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ کر کے جی کھانے کی مقدار تھوڑی کم تھی تو ہم نے سوچا یا تو ہم کھا لیں گے, یہ بھی بیچارہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اب اسی کو کھلائیں گے, مگر ہم کیسے کہیں گے تم کھاؤ وہ مانے گا نہیں. اس لیے ہم نے چراغ بجا دیا, چراغ بجانے کے بعد اس کو کھلاتے رہے, وہ اس کا بیچارہ کا پیٹ بھر گیا, ہم بھوکے سوئے, پانی وانی پی لیا اور بس. تو ریوا خانہ فرمایا ہاں یہی تو وجہ ہوئی ہے. اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیسے دریافت فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی وقت رات کو جبریل آ گئے, اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا آپ کی امت میں ایسے لوگ ہیں سرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود بھوکے رہ کر کے دوسرے کو کھلانا برداشت پسند کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ کون ہے جس نے خود بھوکا رہا دوسرے کو کھلایا؟ اسلامی معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے کہ جس میں حیا ہو, دوسروں کے ساتھ رحم ہو, انصاف ہو, ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, روح خصوب نہ ہو, رشوت نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, اوریانیت نہ ہو, بچوں کو بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں, خرابیاں نہ ہوں, اور اگر خرابی کہیں سے پیدا ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اسے بچا لینا ہے, اور یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ صاحب یہ جو خرابی ہے یہ ترقی کے نام پر آ رہی ہے تو یہ اسلام کا ترقی ہوگا, نہیں وہ تو خرابی ہوگی, وہ اوپر سے اس میں روغن ہوگا چلا ہوا, اندر سے وہ زہر ہوگا. مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے کہ اس میں حیا برقرار رہے گا, کہ چھوٹا جو ہے بڑے کے سامنے حیا کرے گا زور سے بولنے سے, بچی جو ہے وہ حیا کرے گی والدین کے سامنے غلط حرکت کرنے سے, لیکن جب یہ حیا ختم ہونے لگتی ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فقال ما شئت, جب تمہاری حیا ختم ہو گئی تو جو مرضی سو کرو, چاہے ننگے ہو جاؤ, چاہے برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ, یہاں تک کہ باپ جو ہے وہ جب حیا ہوتی ہے تو صورت حال یہاں تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں نا جب یہ پارٹیشن ہوا ہے پنجاب, جب پارٹیشن ہوا ہے تو اس میں بڑے مظالم ہوئے, تقریباً 1 کروڑ انسان اس میں مارا گیا. اس میں ایک شہر ہے مالیر کوٹلا, وہاں جب وہ مسلمان بےچارے کچھ تو فرار ہو گئے, کچھ کہیں چلے گئے, ان کے گھروں میں کچھ عورتیں رہ گئیں, ان عورتوں کو پتا چل گیا کہ اب ہماری عصمتیں بچنے والی نہیں ہیں, تو ان عورتوں نے کنویں میں جا کر کے چھلانگ لگانی شروع کر دی تاکہ ہماری بے حرمتی نہ ہو, بے صدری نہ ہو, ظاہر ہے وہ جہاں گویا خودکشی کر رہی ہے. تو کنویں میں جا کر چھلانے لگانے لگی, پورے محلے میں بات پھیل گئی, فلاں کنویں میں لوگ کود رہے ہیں, تو لڑکیاں جا کر اس میں کودنے لگ گئیں, اور مائیں اپنی بچیوں کو لے جا کر کے پہلے خود پھینکتی تھی اوپر سے خود گر جاتی تھی. یہاں تک کہ واقعہ لکھا ہوا ہے, ہمارے دوست وہاں کے ہیں وہ خود بیان کرتے تھے, انہیں وہ کنواں بھی دیکھا گیا, ابھی وہ کنواں اور یادگار ہے ہمارے لیے, کہ ہمارا معاشرہ یہ تھا کہ ہم نے عصمت کے بچانے کے لیے جانے دیے ہیں مگر عصمت کو حرف نہیں آنے دیا. کہہ لگے صاحب وہ جب لڑکیاں اس میں گرتے ہی کنواں بھر گیا, پانی کم پڑ گیا, تو آخر میں لڑکی نے چھلانگ ماری ہے, اور چھلانگ مارنے کے بعد وہ نیچے ڈوب نہیں پا رہی ہے, ڈوب نہیں پا رہی ہے کیونکہ نیچے لاشیں آ چکی تھی اس میں, اب اوپر ہی تیر رہی ہے, تو کہتی ہے خدایا کیا میری بےسمتی ہو جائے گی, میں ڈوب نہیں رہی ہوں. تو پانی کا جھٹکا آیا, وہ پانی اوپر چڑھ گیا تو وہ بھی ڈوب گئی. جب معاشرے میں حیا برقرار رہتی ہے تو آدمی جان دینا گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی نہیں کرے, جب معاشرے میں باغدامنی رہتی ہے تو آدمی سمجھتا یہ ہے کہ صاحب حلال کمائی چاہے کم سے کم کھاؤں میں مگر حلال کھاؤں گا, حرام چاہے کتنا زیادہ وہ زہر ہے میرے لیے. معاشرے کی پاکیزگی اور خرابی, جب ماحول بگڑ جاتا ہے تو بگاڑ کے نتیجے میں پھر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, بیماریاں نئی نئی وجود میں آتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر آ جائیں گی جن بیماروں کا پہلے تذکرہ بھی نہیں ہوگا. یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں موتیں زیادہ ہونے لگیں گی, بظاہر تو کوئی تعلق نہیں لگتا کہ صاحب بدکاری عام ہوگی موت زیادہ کیسے ہو جائے گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کا بظاہر لگتا نہیں اس جملے کا اس جملے سے کیا تعلق ہے. مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ زمین میں زلزلے لائیں گے. ابھی کچھ دنوں پہلے, کئی ماہ پہلے آئی تھی نا وہ سونامی, سمندر میں تو سمندر کا طوفان نہیں تھا، وہ تو خدا کی وہ خدا کا ایک تھپڑ لگا تھا. یہ وہ دن ہے جس دن دنیا میں سب سے زیادہ شرابیں پی جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن دنیا میں سب سے زیادہ بدکاریاں ہوا کرتی ہیں، کرسمس. اور ساحلی علاقوں میں بے انتہا زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، وہاں جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جب وہ تباہیاں پھیل گئی اور خرابیاں بے انتہا زیادہ ہو گئی تو عین آدھی رات کا وقت تھا اور سمندری طوفان آ گیا اور لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیتا. تو لوگوں نے تو کہا صاحب سمندری طوفان آیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اور یہ دکھا دیتا ہے میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو جب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اپنی عفت اور عصمت کی پرواہ نہیں کرتا، ننگا پن شروع ہو جاتا ہے، لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، پھر صورتحال یہاں تک ہوتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب ہمارے یہاں آئے بیٹی کو لے کر کے، کہنے لگا جی اس بیٹی کو سمجھاؤ، یہ کسی کے ساتھ خود بخود رشتہ کرنا چاہتی ہے اور یہ مانتی نہیں ہے، ہم نے اس کو مارا بھی، سمجھایا بھی، اس کے ماموں نے سمجھایا، فلاں نے سمجھایا، یہ مانتی نہیں ہے. اسی بیچ میں غصے میں باپ کہہ گیا بھائی اگر موت ہی ہے یہ بھی تو اسے بچاؤ. اب سنا رہی ہے بیٹی، کہنے لگا جی میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مرادہ خلافی نہیں کر سکتی، لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے کرنے دیجیے اس کے ساتھ، یہ بات مانتا نہیں ہے. اب اسی کو موت آ جاتی تو میرا راستہ کھل جاتا. یہ کسی باہر کی دنیا کا نہیں، ہمارے اسی سوسائٹی کے، اسی شہر کے رہنے والا باپ اور بیٹا. حیران ہو گیا صاحب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ باپ جب اپنی بیٹی کے لیے راتوں کو روتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، جب بیٹی گھر میں جوان ہو جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو موت آ جائے، اور بیٹی وہاں سے اتنی بے باک ہو گئی وہ کہتا ہے یہ بوڑھا مر جائے اور میرا راستہ صاف ہو جائے. اچھا صاحب نے یہ بھی کہہ رہا تھا، کہنے لگا جی اب کرنا ہی ہے اس کو تو جا کر کرے، ہم سے کیا کرنا ہے. بیٹی کہتی نہیں مجھے گھر میں کرنا ہے، باقاعدہ برات آنی چاہیے میرے گھر میں، اور میں سطحی طور پر نہیں کروں گی، میں تمام دھوم دھام کے ساتھ مجھے کرنا ہے، یہی گھر میں میں نے کرنے نہیں دیتا. تو یہ بے حیائی پھیل جاتی ہے تو سب صورت حال ہی ہوتی ہے. تو بزرگوں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنی ہے، ہمارا معاشرہ کہیں خرابیوں کو تو نہیں جا رہا ہے، اور اس خرابی میں ہماری وجہ سے کہیں اضافہ تو نہیں ہو رہا ہے. اگر میں کسی کام کے کرتے ہوئے رشوت لے رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے معاشرے کو بگاڑ کے لیے ایک تلی اور جلا رہا ہوں، کل کو جب میرا کام کسی دوسرے دفتر میں ہوگا تو مجھ سے بھی پیسہ چھینا جائے. معاشرے کا ایک سب سے زیادہ بہت ہی محترم طبقہ ہوا کرتا ہے معالج، ڈاکٹر. اور تقریباً انسانی تاریخ کے ہر دور میں ڈاکٹر کو بہت محترم مانا گیا، کیونکہ یہ انسان کے ایک مشکل ترین معاملے میں مدد دیتا ہے. اور اسی لیے حکیم رہے ہوں یا پرانے زمانے کے وید رہے ہوں یا جدید دور میں آ کر کے معالج طبیب رہے ہوں یا ڈاکٹر، انتہائی محترم. لیکن جب تک یہ خدمت انسانیت کے جذبے پر رہتا ہے تو یہ قابل احترام، اور جب یہ مفاد کی بنیاد پر کھڑا جاتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے. اور ظالم بن جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ لگا جی شاید ہر طبقے کی مغفرت ہو جائے گی، ہماری نہیں ہو سکتی. یار کیوں آپ مفرت کا ڈپارٹمنٹ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہہ لگے ہم وہ کام کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کرتے ہیں؟ کہہ لگے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، اس پیشنٹ کو معلوم ہے ہمیں کہ اس کو کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو 10 قسم کا ٹیسٹ لکھیں گے تاکہ ہم ان لیبارٹریوں سے وہ کمیشن وصول کریں. یہاں سے اسے فیس بھی لے لیا، وہاں سے اسے کمیشن بھی لے لیا، کمیشن لینے کے بعد پھر یہاں سے ایسی دوائیاں اس کو لکھیں گے جن دوائیوں کی بظاہر اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر ہم لکھیں گے وہی والی دوائی. کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ ہم کو کمپنی سے گفٹ لینے ہیں. تو تین طرح سے ہم نے اس کو لوٹا. یہ خود ہی کہہ رہا اور تب کہہ رہا جب وہ توبہ کر چکا تھا. اور توبہ کیوں کر چکا تھا؟ کیونکہ خود ایک بیماری میں پھنس گیا. تو جب خود بیماری میں پھنس گیا تو وہ ڈر گیا، ڈرنے کے بعد کہا شاید ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے خدا نے مجھے پکڑ لیا، پریشانی ہو گئی. اس پریشانی کے بعد آپ کہتا جی اب تو میں نے توبہ کر لی، مگر میں بتاتا ہوں یہ ہو رہا ہے. تو جب ایک محترم ترین شخص جو معاشرے کا سب سے زیادہ بہترین خدمت خلق کرنے والا ہو سکتا تھا، جب وہ اپنے شعبے کو خدمت خلق کا ذریعہ نہیں بلکہ لوٹ خسوٹ کا ذریعہ بنانے لگے گا، اس کے معنی ہیں کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کے طرف جاتا ہے. تو ہر فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے یا میری وجہ سے معاشرے میں سدھار آ رہا ہے. اگر میں ہمارا کیا جی معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، لیکن ہم وہ خود کام وہی کر رہے ہیں. ہر انسان کہتا ہے جی کچھ نہ پوچھو حالات بہت خراب ہوگا، جی بہت ہی زیادہ تباہی ہوگی، جی نوجوان نسل بالکل بگڑ رہی ہے، جی وہ آوارہ ہو گئے ہیں، اور ہم خود اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر ہمارا نوجوان بیٹا ہے یا نوجوان بیٹی ہے اور ہم اس کی ساری چاہتیں پوری کر رہے ہیں، وہ ٹھیک طرح سے پڑھ رہا ہے یا نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں. اس کے معنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خود فکر نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تو خود ساتھ دے رہے ہیں کہ اس بات کا ساتھ دے رہے ہیں کہ معاشرہ بگڑنے لگے. تو بہرحال بزرگ اور بھائیو، وہ انسان کی جو سمجھدار ہوں، جو تعلیم یافتہ ہوں اور باشعور ہوں، وہ باشعور لوگ جب یہ فکر کرنے لگتے ہیں کہ صاحب ہمارا معاشرہ بگڑنا نہیں چاہیے تب بگاڑ دور ہوتا ہے. نچلے طبقات کے لوگ جو ہیں جو بےچارے نکالی کرتے ہیں, بڑے اونچی سوسائٹی کے لوگ جس طرح سے رہیں گے چھوٹے والے انہی کی نکالی کے ساتھ چلتے ہیں, اس سے وہ انحراف نہیں کر پائیں گے, ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے. جب بڑے اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں تو چھوٹوں کا سدھار بہت آسان, لیکن جب چھوٹے کوشش کریں گے سدھارنے کی اوپر والے کہتے ہیں یہ بےچارا یہ کس کھاتے میں ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ, تو چونکہ ہے ہی نہیں اس لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اونچی سوسائٹی کے لوگ اگر اپنے آپ کو سدھار لیں گے اور ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ صاحب ہم کبھی بھی کام چوری نہیں کریں گے, تو نیچے ماتحت کے لوگ خود بخود کام وقت پر کریں گے. اوپر والے لوگ جب کہیں کہ ہم کبھی بھی رشوت کا پیسہ نہیں دیں گے, نیچے والوں کے لیے آسانی ہے. اوپر والے جو طے کریں گے کہ صاحب ہم کوئی جہیز کا پیسہ نہیں لیں گے, نیچے والوں کو سمجھانا آسان ہے اور ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا. اوپر والے جب کہیں گے کہ صاحب لڑکی والوں سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ حرام ہے ہمارے لیے, تو نیچے والوں کو اس پر آمادہ کرنا آسان ہوگا. اوپر والے جب بری رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو نیچے والوں کو بری رسموں سے روکنا بچنا آسان ہو جائے گا. ورنہ رسمیں ایک بھوت کی طرح سے ہوتا ہے جو تمام کو دبوچنے لگتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. رسم سے ٹکرانا بے انتہا مشکل, بے انتہا مشکل ہوتا ہے. آدمی کبھی ارادہ بھی کرتا ہے جی میں نہیں کروں گا, سارا معاشرہ مقابلے میں آ جاتا ہے. کہلے کہ صاحب تم نے کیا کیا ہے, ناک ہی کٹوا دی تم نے, اللہ نے سب کچھ دیا تھا یہ خیرات کے نام پر ہی کر دیتے. اچھا اگر تم سے نہیں ہوتا ہم کو کہتے ہم ہی آ کر کے کر دیتے. یہ بےچارا پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمت تو کی تھی لیکن مقابلے میں طرح طرح کے تان و تشنی کا جب سامنا آتا ہے تو اس وقت انسان گھبرا جاتا ہے. تو بہرحال بزرگ اور دوستو, اگر ہمارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے اور یقیناً جا رہا ہے, فیشن اتنا پھیل رہا ہے, برائیاں اتنی عام ہو رہی ہیں جس کا کبھی کشمیری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی, سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک گھر سے ایک بیٹی نکلے اور چند لڑکے اسے اٹھا کر کے لے جائیں اور اس کے آفس کے بدکاری کرنے بعد دریا میں لاش پھینک دیں, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہمارے ہاں تو یہ بہت چنوتی ہے سب کے لیے کہ آپ سوچ لیجیے آپ کا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. انتہائی دردناک صورتحال ہے اور آگے چل کر اس سے زیادہ خطرناک حالات آ سکتے ہیں. نہ عصمتیں محفوظ رہیں گی, نہ جانیں محفوظ رہیں گی, نہ عزتیں محفوظ رہیں گی, نہ اولاد والدین کے فرما بردار رہیں گے, تمام بکھر جائے گا سارا اگر ہم نے اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے کی فکر نہیں کی اور کوشش نہیں کی. لڑکا بے راہ ہو رہا ہے, ہم کو فکر کرنی ہے خود, ورنہ پھر کہتے ہیں نا قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ سکتے ہیں جی آپ کے گھر میں ایک میرا امتی تھا, کون تھا آپ کا امتی؟ آپ کا بیٹا, وہ بگڑ رہا تھا, آپ نے کیا کیا اس کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے؟ تو کچھ جواب نہیں دے سکے. جی آپ کے گھر میں میری امت بیٹی تھی, وہ بگڑ رہی تھی اور وہ فیشنوں میں پھنس رہی تھی اور وہ ننگا پن کر رہی تھی, وہ فوج مضامین پڑھتی تھی, وہ فوج منظر دیکھتی تھی اور طرح طرح کے البم اپنے پاس رکھتی تھی, تم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی, تمہارے گھر میں میری امتی بیٹی بگڑ گئی. تو یہ بیچارہ مسلمان جواب نہیں دے سکے گا. معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اللہ اکبر, حالات اتنے خراب ہوتے ہیں. جن خاندانوں سے جن افراد سے معاشرے میں خیر پھیلا کرتا تھا یا جن خاندانوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے انہیں خاندانوں سے بھی بے دینی آنے لگتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یہیں اخباروں میں کام کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا جی اس سری نگر شہر کی 20 سیدوں کی لڑکیاں سکھوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں اسی شہر کی, اس کے پاس لسٹ موجود یہ خراب حالات. تو اس لیے صاحب ہم تو یہاں تک کہتے ہیں صاحب اس تعلیم کو لعنت مارو جس تعلیم کے نتیجے آپ کی بیٹی عصمت محفوظ نہیں رہے گی. ایک صاحب نے اپنی بیٹی دلی بھیجی, وہاں سے فون آ رہا ہے صاحب آپ کی بیٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے, وہ اجنبی لڑکوں کے ساتھ پھر رہی ہے. کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹی حملہ پائی گئی اور وہ بھی غیر مسلم کے ساتھ حملہ پائی گئی. اب یہ گیا وہاں اس کو وہ ابارشن کرایا, ابارشن کرانے کے بعد آپ کو بیٹی صاحب کو لے کر آ رہے ہیں, صاحب ڈگری لے کر کے آ گئی, لیکن وہ تو عصمت گنوا کے بھی آ گئی. تو اپنی معاشرے کی فکر کریں اور سوچیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب تو نہیں ہو رہا. اصلاح معاشرہ انتہائی لازم ہے ہر طبقے پر, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ امام ہوں, چاہے وہ چھوٹے ہوں, چاہے افسران ہوں, چاہے ملازمین ہوں, چاہے تاجر ہوں, ہر طبقہ جب جڑے گا تو بھی بچ سکیں گے. اور اگر ایک طبقہ کوشش کر رہا ہے دوسرا طبقہ اس کو پھیلا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ خیر اور شر جب ٹکرا جاتے ہیں تو شک کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. یہ پوری تاریخ ہی بتاتی, ایک طرح سے فرعون تھا, ایک طرح سے موسیٰ کے پاس وسائل کم ہیں, فرعون کے پاس طاقتیں زیادہ ہیں. ایک طرح سے ابراہیم ہے مقابلے میں نمرود ہے, ایک طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں ابو جہل ہے. تو شر کے پاس طاقتیں زیادہ رہتی ہیں, برائیاں جو ہیں وہ طاقتور ہوا کرتی ہیں کیونکہ انسان کا ذہن اس کی طرح دوڑنے لگتا ہے اور دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتی ہیں, کبھی ترقی کے نام پر, کبھی فارورڈ بننے کے نام پر, کبھی ماڈرن بننے کے نام پر, کبھی کلچر کے نام پر, طرح طرح کے عنوانات اور حسین دلائل کے ساتھ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے. اس وقت ہم کو اپنے معاشرہ بچانے کی فکر کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ شان و خام سلیم عطا فرمائے اور ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم کو بچنا نصیب فرمائے اور ہم کو خاص طور پر اپنی نئی نسل جو کسی کی اولاد ہے اور ہم سب کے بھائی اور بیٹے ہیں ان کے بچاؤ کے ہم کو فکر عطا فرمائے. یہ کسی بھائی نے پرچہ لکھا ہمارے ہمسائگی میں ایک خاتون علیل ہیں, اس کے حق میں دعائے شفا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور انہیں کو نہیں بلکہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور جن کو جسمانی بیماری ہے ان کو شفا عطا فرمائے اور جن کو روحانی بیماری ہے ان کو بھی شفا عطا فرمائے. یہ لکھتے ہیں دوسرے محترم بشیر احمد وکیل صاحب کی قبلہ کا وفات پا گئے ہیں, ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں اور جن کے والدین ابھی دنیا میں موجود ہیں ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحیم.